قوم بشار اسد کی منزل کا تعین کرے گی روحانی. الاخبار لبنان.
ایران کے نو منتخب صدر حسن روحانی نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تمام انتخاباتی وعدوں پر عمل کریں گے، تمام ہمسایہ ملکوں سے تعلقات بہتر بنائیں گے اور پرامن ایٹمی پروگرام کے اپنے ملک کے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کے ساتھ مشروط تعلقات کے سلسلے میں تہران کے موقف کا اعادہ کیا. اس سے قبل ایران کے اعلی رہنما سے انہوں نے ملاقات کی تھی، جس کے دوران انہوں نے نو منتخب صدر کو نصیحت کی. شام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے حسن روحانی نے کہا کہ شام کے بحران کا فیصلہ اس ملک کے عوام کے ہاتھ میں ہے اور ایران شام میں غیر ملکی مداخلت اور دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے.
ایران کے نو منتخب صدر نے پڑوسی ملکوں جن کی کل تعداد 15 ہے اور خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری پر زور دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی ترجیحات خلیج فارس کے ساحلی اور عرب ملکوں سے تعلقات بہتر بنانا ہے اور یہ ہمارے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے. خاص طور پر سعودی عرب سے تعلقات ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سن 1998 میں ہونے والے مذاکرات اور معاہدوں کا بھی ذکر کیا. تاہم ایران کے نو منتخب صدر نے امریکہ سے تعلقات کے بارے میں تہران کے روایتی موقف کو ہی دہرایا اور زور دیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے.
ایران کے ایٹمی مسئلے میں بھی ایران کے نو منتخب صدر نے تہران کے روایتی موقف پر زور دیا اور کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں قانونی ہیں اور عالمی قوانین کے دائرے میں ہیں اور پابندیوں کی روش بہت پرانی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو معاشی مسائل کا سامنا ہے اور ایران پر عائد پابندیوں سے مغرب کو معاشی نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر اس قسم کی پابندیوں سے کوئی فائدہ ہے تو وہ اسرائیل کو ہے، ورنہ پابندیوں سے دنیا میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. اس لیے یہ واضح ہے کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. انہوں نے اپنے تمام انتخابی وعدوں پر عمل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ مزید پابندیاں عائد نہ ہونے پائیں اور اس کے بعد وہ پابندیوں کے خاتمے کی کوشش کریں گے. سن 2003 میں حسن روحانی نے ہی 2 برسوں کے لیے ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کو روک دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات اس وقت کے عالمی حالات سے مختلف ہیں. یورپ کو امریکہ سے بچائیں، شپیگل جرمنی.
کیا باراک اوباما ہمارے دوست ہیں؟ ان کی حکومت کی جانب سے جاسوسی کے انکشاف نے اس تصور میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں. یورپی یونین کو امریکہ کی تسلط پسندی سے یورپ کو بچانا چاہیے. باراک اوباما جرمنی کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کون آیا ہے؟ وہ امریکہ کے 44ویں صدر ہیں، وہ امریکہ کے پہلے افریقی نژاد صدر ہیں، وہ ایک ذہین وکیل ہیں اور انہیں امن کا نوبل انعام بھی مل چکا ہے. لیکن کیا وہ ہمارے دوست ہیں؟ اگر اوباما در حقیقت ہمارے دوست ہیں تو پھر ہمیں اپنے دشمنوں کی طرف سے تشویش نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اوباما کی جانب سے یہ دوسری بار جرمنی کا دورہ ہے اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امریکی صدر ایک اعلیٰ سطح کے جاسوس ہیں.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ان کے دورے سے قبل اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جاسوسی کیے جانے کے معاملے پر باراک اوباما سے گفتگو کریں گی، اور جرمنی کے وزیر داخلہ نے امریکی سفارت خانے کو 16 سوال بھی بھیجے ہیں. لیکن اوباما کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جرمن وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا ہمارے دوستوں سے تعلقات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے دوست ہماری جاسوسی کر رہے ہیں. ان کے اس بیان کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم جاسوسوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن ہر جرمن شہری کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس کی حکومت دوسرے ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے کی جانے والی جاسوسی سے انہیں محفوظ رکھے گی. لیکن جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمیں امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ اچھے تعاون پر فخر ہے.
سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا مقصد کیا ہے؟ سیکیورٹی، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ہر قسم کے اقدام کو صحیح ٹھہراتی ہے. کسی انسان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا انسانی حقوق کے دائرے میں قطعی نہیں ہے، اور جو حکومت بھی یہ کام کرتی ہے بھلے ہی وہ سیکیورٹی کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اسے جرم کہا جائے گا۔ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاکستان میں ڈرون حملے اور گوانتانامو جیل محض افسوس کا باعث ہے، جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ابو غریب جیل میں ایزا رسانی کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ سب اب اپنے نظریات بدل رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم حق بجانب ہیں اور دوسری طرف کے لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اب ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ یورپ واحد طاقت ہے جو امریکی سامراجیت کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور اگر امریکہ کی گوگل، ایپل، مائیکروسافٹ اور فیس بک جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کو یورپ سے اربوں ڈالر کی کمائی جاری رکھنا ہے تو انہیں یورپی قوانین کی پابندی کرنا ہوگی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوگی اور ایک ایسی زبان کی بھی جو امریکہ کی سمجھ میں آئے۔ ایران کے نومنتخب صدر نے امام خمینی کے مزار پر حاضر ہو کر ان کے مشن سے پابندی کا اعلان کیا۔
ذرائع کے مطابق کویت کی آئینی عدالت نے شاہی پارلیمنٹ تحلیل کر کے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔
روس نے شام کے بحران کے سلسلے میں عالمی برادری کی روش میں تبدیلی کا مطالبہ کیا۔
ماہرین کے مطابق ایران کے صدارتی انتخابات میں عوامی شرکت امریکہ کے صدارتی انتخابات میں عوام کی شرکت سے زیادہ ہے۔
روسی وزیر خارجہ نے شام کی فضا میں نو فلائی زون بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ نواز شریف حکومت کو ڈرون حملے کی سلامی، جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
7 جون کو حسب معمول امریکہ کے ڈرون طیاروں نے شمالی وزیرستان میں ایک مکان پر میزائل داغ کر 7 پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ سن 2003 سے یہ عالمی دہشت گرد امریکہ کا 370واں حملہ تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ الیکشن کے دوران 45 دن تک امریکی قزاقوں نے نہ جانے کیوں یہ حملے مؤخر کر دیے تھے۔ اس میں شمع برابر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ چونکہ انتخابات میں کامیاب سیاسی جماعتوں، بالخصوص مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے ڈرون حملوں کی بندش کو اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنایا ہوا تھا، اس لیے امریکہ نے یہ حملے کر کے ساری پاکستانی قوم کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اسے پاکستان سمیت کسی ریاست کی آزادی اور علاقائی خود مختاری کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ کہ امریکہ تمام کرہ ارض پر ان افراد پر حملے کرتا رہے گا جنہیں وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔
اگر اوباما انتظامیہ کے اس رویے پر غور کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وفاق اور پختونخوا کی نو منتخب حکومتوں کی جانب سے تو ڈرون حملوں کی شدید مخالفت کا سامنا ہے، لیکن اسے شکست خوردہ جماعتوں اور بعض عسکری حلقوں کی درپردہ شہ ضرور ہے۔ چنانچہ صدر زرداری نے بلا وجہ تو چیل قوموں کی مثال نہیں دی تھی جب انہوں نے ڈرون حملوں کے ماہ بعد رد عمل سے خبردار کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی فوجی تربیت گاہ کی نواحی بستی بلال ٹاؤن میں اسامہ بن لادن کو مبینہ طور پر ہلاک کرنے پر جناب زرداری نے یہودی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں اپنا مضمون شائع کرایا، جس میں امریکہ کے اس کارنامے کو اپنی حکومت کے تعاون کا نتیجہ قرار دیا، اور اوباما نے بھی ڈرون حملوں کے بارے میں امریکی ڈیفنس یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے ایبٹ آباد پر امریکی قزاق طیاروں کے حملے کی کامیابی میں پاکستان کے تعاون کا اعتراف کیا۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکی حملے کی مذمت کی اور اس سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔
ہم نواز شریف سے یہ توقع ضرور کرتے تھے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو امریکی سفیر کو طلب کر کے اس سے احتجاج کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کسی نچلے درجے کے اہلکار سے۔ ہم زرداری صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم امریکی ڈرون طیاروں کو چیل کوے نہیں سمجھتے، نہیں ہمیں ان کے شکار کا کوئی شوق ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ حرام ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نواز حکومت ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل تین میں سے کوئی ایک طریقہ کار اختیار کرے۔ ایک، اقوام متحدہ کے منشور کے شق 33-34 کے تحت ڈرون حملوں کے خلاف سلامتی کونسل سے شکایت کرے۔ دو، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے رجوع کرے۔ تین، بین الاقوامی عدالت انصاف میں یہ مسئلہ اٹھائے۔ کیا نواز حکومت بھی مندرجہ بالا میں سے کوئی ایک طریقہ کار نہیں اختیار کر سکتی؟ میں مانتا ہوں کہ فوج کو امریکہ سے تصادم کی راہ پر ڈالنا دانش مندی نہیں ہوگی، اسی لیے عسکری قیادت کے ڈرون طیارے مار گرانے پر تحفظات ہوں گے، لیکن وہ حکومت کی جانب سے مذکورہ عالمی اداروں سے رجوع کرنے کی مخالفت نہیں کرے گی، اس لیے اب گیند نواز حکومت کے کورٹ میں ہے۔ غلامی کی زندگی جینے والے بچے، عالمی سہارا ہندوستان۔
انسانیت کی باتیں کرنے والوں اور خود کو انسانوں کا بہی خواہ ثابت کرنے والوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں جن کے مد نظر ان لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو باتوں سے خود کو انسان دوست ثابت نہ کریں، جو تھوڑی سی انسانی خدمات کا بڑا صلہ لینے کی کوشش نہ کریں، جو انسانوں کی خدمت اپنے مادی مقاصد کے حصول کے لیے نہ کریں بلکہ اس لیے کریں کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ اگر انسانوں نے انسانوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا اور سب لوگ اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے کام کرنے لگے تو انسانوں اور دوسری ان مخلوقات میں فرق نہیں رہ جائے گا جن پر انسانوں کو فوقیت دی گئی ہے۔ اس لیے ایک طرف انسانوں کے حوالے سے ایسی خبریں آتی ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جائیں، تو دوسری جانب ایسی بھی خبریں آتی ہیں جن کے مطالعے سے یہ سوچ کر طمانینت کا احساس ہو کہ حالات کے مارے لوگوں کی خبر لینے والے لوگ ناپید نہیں ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسی ہی خبر بچوں کے تعلق سے آئی ہے۔
مزدوروں کی بین الاقوامی تنظیم ILO کے حوالے سے آنے والی رپورٹ کے مطابق ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں گھریلو ملازموں کے طور پر کام کرنے والے بچوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مزدور بچوں کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں ہے اور وہ اتنے خراب حالات میں کام کرتے ہیں کہ بسا اوقات غلامی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان مزدور بچوں کے جسمانی اور جنسی تشدد کا شکار ہونے کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو ہنسی مذاق میں نہیں اڑائی جا سکتی۔ عام تباہی کے ہتھیاروں کی موجودگی کا صرف اندیشہ ہونے پر طاقتور ممالک کے لیڈر اپنے فوجیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو پرامن زندگی فراہم کرانے کے مقصد سے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرتے ہیں، تو پھر بچوں کے حالات بہتر بنانے پر انہوں نے توجہ کیوں نہیں دی؟ اور اگر توجہ دی تو یہ بتانا چاہیے کہ ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔
دنیا کا مستقبل بچوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ کون نہیں جانتا۔ جن بچوں کی زندگی غلامی میں گزر رہی ہے انہیں غلامی سے چھٹکارا دلایا جائے، پڑھنے لکھنے کی سہولت مہیا کرا دی جائے تو وہ دنیا کی مثبت تبدیلی کے لیے کام کریں گے، کیونکہ جن سائنسدانوں کی ایجادات اور جن لوگوں کے تفکرات اور عملی اقدامات سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے ان میں سے سب کا تعلق بڑے گھروں سے نہیں تھا۔ عالمی برادری کو اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ یوں ہی 1 کروڑ بچوں کو حالات کا شکار ہونے دے گی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کرے گی، اور کیا ان بچوں کو کچھ کر دکھانے کا موقع نہیں ملے گا؟ ان بچوں کا بھلا تبھی ممکن ہے جب ان کی اہمیت سمجھی جائے گی، لیکن جب تک انہیں اہمیت نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس انسانی جذبے کو بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں لشکر جھنگوی، ڈان، اردو۔
جیسا کہ بار بار کے حملوں کی طرح اس بار بھی لشکر جھنگوی نے سنیچر کو کوئٹہ میں ہونے والے نہایت خوفناک پرتشدد حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ان حملوں کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور یہ بے قابو فتنہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لشکر جھنگوی اس عسکریت اور شدت پسندی کے مجموعے کا ایک حصہ ہے جس کی طویل تاریخ ہے، اور یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان اور اس کے مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ لشکر جھنگوی کی آج دہشت گردی کے خطرات میں خود اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ اس کا آغاز شیعہ مخالف ایجنڈے سے ہوا، اور انہوں نے اپنی طویل فہرست کے مطابق چن چن کر شیعوں اور زائرین کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ یہی نہیں، اکثر اوقات انہوں نے اندھا دھند حملے بھی کیے جن میں بچے اور خواتین بھی براہ راست نشانہ بنی۔
اب اسے مجموعی طور پر دیکھیں تو لشکر جھنگوی صرف بلوچستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے واسطے نہایت سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں فوج کی زیر سربراہی قائم شدہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی پالیسی پر اختیار رکھتی ہے اور اس کا نظم و نسق چلاتی ہے، جبکہ لشکر جھنگوی اس سیکیورٹی کی پالیسی سے بنیادی رابطہ بڑھا چکی ہے۔ صرف اس احساس کی بنیاد پر کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو تشدد کے ذریعے ہی کچلنا ہے، اس سے غیر ریاستی عناصر کو اپنے پنجے گاڑنے کی گنجائش ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور بھی دیگر غیر ریاستی عناصر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ریاست کی توجہ کا مرکز بننے کے اہل ہیں۔ تشدد کے ذریعے علیحدگی پسندوں کو کچلنے کے اس احساس کا بدترین پہلو یہ نکلا کہ ریاست کے حامی بلوچ شدت پسند، جن کا اپنا الگ موقف ہے، وہ بھی لشکر جھنگوی سے رابطے اور راہ و رسم بڑھا رہے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسندی ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن اس سے نہایت ہی صفاکانہ انداز سے نمٹا جا رہا ہے، لیکن لشکر جھنگوی جس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے اسے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا۔
بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف نہایت شدید کارروائی، جبکہ لشکر جھنگوی کے خلاف نرمی، فوج کی زیر سربراہی قائم شدہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہ دونوں پالیسیاں فوری طور پر تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بلوچستان اور لشکر جھنگوی سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو وسیع تناظر میں تصویر تقریباً پوری کی پوری تاریخ ہے۔ جمہوری تبدیلی آ چکی، لیکن بعض مقدس مقامات اب تک سیاستدانوں کی دسترس سے دور ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی، خوش کلامی کے انداز میں غیر ریاستی عناصر کی اصطلاح استعمال نہ کی جائے۔ یہ عناصر پاکستان کی سلامتی اور دنیا کے ساتھ اس کے خارجہ تعلقات کو لاحق سب سے بڑا اور واحد خطرہ ہے۔ کیا فوج یہ سنے گی؟